بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یہ آخری اس قیام میں یہ آخری اتوار ہے. اللہ تعالیٰ پھر توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. سوچا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات جو شائع ہو گئے ہیں وہ عجیب ہیں, اس زمانے کے ہیں لیکن ہیں ابھی بھی ویسے تازہ. ان کے بارے میں ہمارے حضرت حاجی عبدالستار صاحب رحم اللہ مجھ کو کہنے لگے کہ خطبات پڑھ رہے تھے آخر عمر میں, تو فرما رہے تھے کہ یہ سو پڑھنے سے بیٹری چارج ہو جاتی ہے. اب یہ ایک ہے حضرت کا مضمون, اس کا عنوان اتباع سنت ہی دین ہے. آپ کو عنوان سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ مقصود کیا ہے, اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آج کل ہماری بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ غیر سنت میں دین سمجھتے ہیں. جو چیز سنت نہیں اس میں وہ دین کا, اتباع سنت ہی دین ہے, یہ ہے اس کا عنوان. سنت کے بارے میں یہ سمجھ لیں, پہلے بھی عرض کیا, اور دین میں تو ایک ہی بات دہرائی جاتی ہے, کلام پاک میں بھی وہی بات بار بار دہرائی جاتی ہے, بیان میں بھی وہی بات بار بار دہرائی جائے گی. نئی بات ہم نہیں لا سکتے, نئی باتیں لانا ہمارا کام نہیں, دین نئی باتوں کا نام ہی نہیں. تو اتباع سنت دین ہے. سنت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حدیث شریف پڑھ لی اور سمجھ لیا کہ ہم نے سنت ہے, یا حدیث شریف میں نہیں ملی کوئی چیز تو سمجھے کہ یہ سنت نہیں ہے. دونوں چیزیں غلط ہیں, بلکہ سنت وہ ہے جس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنت کی حیثیت سے تعامل تھا. تعامل یعنی وہ ہمیشہ کرتے تھے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تعامل کر لیا تو وہ سنت بنی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 رکعت تراویح با جماعت مساجد میں نہیں ہوتی تھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوئی اور تمام صحابہ نے اس پہ اتفاق کر لیا, اجماع ہو گیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو وہ سنت ہوئی. تراویح 20 رکعت مسجد میں پڑھنا سنت موقعہ قرار پائی. اسی طرح سے مسجدوں میں عورتیں آیا کرتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, لیکن پھر منع کر دی. تو منع کر دینا ہی سنت ہو گیا, نہ آنا ہی سنت ہو گیا. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں, یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. یہ بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں, انہوں نے ایک ایک چیز کی چھان پھٹک کر کے بتا دیا کیا سنت ہے کیا نہیں ہے, ہم آپ نہیں نکال سکتے. اس لیے چند حدیثیں پڑھ کر سمجھنا کہ ہمیں سنت کا پتہ چل گیا, بلکہ سنت کی اتباع کے لیے چاہیے کہ کتابیں ہیں, جیسے علیکم بسنتی ہے مفتی عبدالحکیم صاحب کی کتاب, وہ تو خیر دریا کو کوزے میں بند کیا انہوں نے, چھوٹی سی کتاب میں عمرن تمام سنتیں آ گئیں, اور تفصیلا جو ہے کتاب اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے سنتیں آ گئیں. اور بتانے والے موجود ہیں, لیکن یہ واقعی مجھ کو بھی احساس ہے کہ بتانے والے کم ہیں. یعنی اب تو خود ہی سنت کو سنت تو کیا حرام حلال کی تمیز ہی ہٹتی چلی جائے, حرام حلال کی تمیز ایسی ہٹی, اور جو چیزیں سنت کیا وہ غلط تھیں ان کو دین کا حصہ قرار دے دیا. تو اس مضمون سے پڑھنے سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا, یہ بالکل آخر عمر کا مضمون ہے حضرت کا. تو اس میں شروع میں یہ فرمایا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ کچھ بیماری نے بھی اس کو پست ہمت کر دیا ہے. اب زیادہ کام کی طاقت نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو لمحات زندگی کسی کار خیر میں صرف ہو جائیں وہی سرمایہ آخرت ہے. اگر ایک دل کو بھی اللہ تفاق ہدایت فرما دیں تو بس بہت ہے. دیکھیے اتنی بڑی ہستی قطب ارشاد, یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ دیکھو ایک دل سے پتہ چلا کہ آخری عمر کا مضمون ہے جو بہت معتبر ہوتا ہے, کیونکہ ساری عمر کا نچوڑ ہوتا ہے. اور وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک دل کو بھی اللہ پاک کی ہدایت اللہ پاک ہدایت فرما دیں ان مضامین سے کسی بات سے تو بس بہت ہے. اس سے زیادہ مجمع اکٹھا کرنے کا تو دماغ میں ہونا ہی نہیں چاہیے. مجمع کم اخلاص زیادہ. تو ہمارے اہل اللہ ذرا مجمع ہوا گھبرا جاتے تھے, کبھی کتاب بند کر کے رکھ دیتے تھے, پتہ نہیں کون کون لوگ آ گئے. پھر فرماتے ہیں دین بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی ہمارے لیے, اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. آج جس صورت میں بھی دین ہمارے پاس ہے، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی ناقدری نہ کیجیے. ہمارے حضرت یعنی حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جس امتی کے دل میں دین کی تھوڑی سی بھی عظمت و محبت ہے، انشاءاللہ اس کی نجات ہے. ایمان ہی کیوں رسد ہے. حدیث شریف میں ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، تمام اہل اللہ شفاعت کریں گے اپنے اپنے جاننے والوں کی، اگر وہ دوزخ میں گئے ہوئے ہوں گے. جب تمام شفاعتیں ختم ہو جائیں گی، یعنی اب انبیاء علیہ السلام کا اس وقت حس بہت لطیف ہو جائے گی، وہ ذرا سا بھی ایمان ہوگا کسی میں تو محسوس کریں گے، اس میں ان کی شفاعت کریں گے. جس میں ایمان ہوگا بس انہی کی شفاعت ہوگی. ایمان ہی جس کو نہیں، اس کی شفاعت نہیں کریں گے، کیسے کریں گے؟ اللہ میں نے خود ہی منع کر دیا غیر ایمان یا مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی. تو آخر میں اعلیٰ حدیث شریف میں اس طرح کا مضمون ہے، اور کما قال میں تو مفہوم عرض کر رہا ہوں، سنا سنایا، کہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی سے، اب اللہ تعالیٰ کی مٹھی کا کیا کہنا ہے، تو وہ جو ہے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جن کی شفاعت کوئی نہیں کر سکا. یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھی ان کا ایمان محسوس نہیں ہو سکا، نہ اولیاء اللہ کو ہو سکا، کسی کو نہیں ہوا، وہ سمجھے گی تو کافر ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کو بھی نکالیں گے، اور ایک مٹھی خاصی تعداد ہوگی. یہ وہ لوگ تھے جن کا ایمان اتنا ضعیف تھا بس اللہ ہی کے علم میں تھا اور کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا، ان کو بھی نکال دیں. تو ایمان وہ چیز ہے جس کی حفاظت کر کے اگر ہم اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے تو آخر کار نجات ہو جائے گی، اور ورنہ ابد الآباد کی جہنم یقینی ہے، یقینی ہے، کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس لیے حضرت فرمایا ہم آج اس کی قدر نہیں کرتے. جس صورت میں بھی آج ہمارے پاس دین ہے اس کی قدر کیجیے. دیکھیے اس وقت دین کا ذریعہ کیا ہے، ایک عام آدمی کے لیے. ایک عام آدمی کہاں جائے دین حق کے لیے؟ بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، بیسوں جماعتیں ہیں، سب اسلام کا دعویٰ کرتی ہیں اور سب اسلام کا نام، اور سب میں اختلاف اتنا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ اسلام ہے اور یہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر یہ اسلام ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب اتنا اختلاف ہے ہر انسان حیران ہوتا ہے. میں آپ فرض کرتا ہوں ساری دنیا کو دیکھ لیا، علماء حضرات کو دیکھ لیا، بڑوں بڑوں کو دیکھا، یہاں نہیں دوسرے ملکوں میں بھی دیکھ لیا، سعودی عرب کے بھی دیکھ لیے جو دین کا ایک طرح سے مرکز ہے، بڑے بڑے حضرات وہاں آتے ہیں. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر، اگر دین ہے کہیں ایک عام آدمی کے لیے تو بہشتی زیور اٹھا کے پڑھیے، یہ دین حق ہے. اس میں عین قرآن و سنت، یہ وہ کتاب ہے جس میں سوائے قرآن و سنت کے کچھ نہیں، تمام علماء حق اس میں متفق ہیں. تو بس چپ چاپ سے ایک عام آدمی کو تو چاہیے کہ وہ بہشتی زیور اٹھائے اور عمل کرے. حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ بہشتی زیور کے دس حصے ہیں نا اس کے، یہ دس حصے ایک عورت کی ضروری دینی تعلیم کے لیے کافی ہے، عمل کے لیے بس یہ کافی. اس کو تمام مسائل اگر کہیں مشکل پیش آئے گی تو وہ اپنے شوہر سے کہے کہ علماء کرام سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ، علماء کرام ہر زمانے میں موجود رہیں گے ایسے. اور اگر گیارہویں حصے کو بھی شامل کر لیا جائے، یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں، تو مردوں کی بھی دینی ضروریات کے لیے کافی ہے. اور اس میں آپ کبھی غلطی نہیں کھائیں گے، کبھی الٹ پلٹ نہیں ہوں گے، ہمیشہ دین حق پہ رہیں گے، عین سنت قرآن سنت پہ رہیں گے. آپ کر کے دیکھ لیجئے، میں نے تو خوب اچھی طرح سے دیکھ کر آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت یہی وقت ہے کہ بہشتی زیور کو لو، اپنے کو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور عمل کراؤ اور دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ. تو اسی لیے فرما رہے ہیں جس شکل میں بھی اس وقت ہمارے پاس دین ہے اس کی قدر کرو. فرمائے پھر دیکھیں، میں پھر سے پڑھتا ہوں، جس امتی کے دل میں دین کی تھوڑی سی بھی عظمت و محبت ہے انشاءاللہ نجات ہو جائے گی، خواہ اعمال میں کوتاہی کیوں نہ ہو. اور صحیح معنوں میں امتی تو وہی ہے جس کے دل میں اتباع سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ہے. اتباع سنت یہ روح دین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اتنا حکم ہے قرآن میں، اسے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سنت ہے، ارے بھائی سنت نہیں کہیں چھوڑنے کی چیز ہے، یا سنت کو تو سر آنکھوں پہ رکھنے کی چیز ہے. سنت ہی تو ایمان ہے، سنت ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر تو ہم ایمان لائے ہیں آخر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو بلا عذر چھوڑ دینا یہ معمولی بات ہے. جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو معمولی بات ہے. ایمان رہے گا, خدشہ ہے ایمان جانے کا, خدشہ ہے کہ ایمان جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی بلا عذر چھوڑ رہا ہے, عذر ہو تو چھوڑ دے گا, وہ تو مجبور ہے. لیکن عذر کے ساتھ بلا عذر ایک مسلمان کیسے چھوڑ دے گا؟ دیکھیے ایک حدیث شریف ہے, اس کا آخری حصہ یوں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی ہے یہ قول, یہ بیٹھے ہوئے ہیں بعض علماء, پوچھ لیجیے. لو ترکتم سنت نبیکم, اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا, لو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم, لکفرتم تم نے کفر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, بیان تو کسی اور موضوع پر ہے, اور اس حدیث کے آخر میں یہ فرمایا, دیکھو میری تو یہ سنت ہے, تم اس کو چھوڑو گے تو تم نے تو گویا کفر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہیں چھوڑنے کی؟ اسی طرح سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے کسی بھی سنت سے کسی شخص کو کراہت ہو, یا اس پر عدم اطمینان ہو, اور یا اس پہ عدم اعتقاد ہو, تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. اگر کسی شخص نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد تین انگلیاں چاٹ لیتے تھے, اور کسی نے نعوذ باللہ کہہ دیا کہ مجھے یہ پسند نہیں, لکھا ہے کافر ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کو پسند نہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کی سخت ضرورت ہے, ہم اپنا جائزہ لیں, اپنے بچوں کا جائزہ لیں, ہم دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ انگریزی تہذیب, یہ فیشن, یہ اسمارٹ فون, یہ شادی ہال, نہ جانے کیا کیا نکل پڑے ہیں, جن کی صرف تعلیم یہ ہے کہ سنت کو چھوڑ دو, سنت کو چھوڑ دو, سنت کو چھوڑ دو. سنت کی بے عظمتی, سنت کی بے قدری ہر جگہ نظر آ رہی ہے. دینی حلقوں میں دینی کام کر رہے ہو تم, تو پہلے معلوم کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں کیا تھی. کیا یہی طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ سوچنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعامل, دیکھو اس وقت بہت اختلافات ہیں, بہت طرح طرح کی پارٹیاں اور بہت طرح طرح کی جماعتیں گھوم رہی ہیں اسلام کا نام لے کر, ہم کیا کریں؟ پرکھو ان کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہیں کہ نہیں, صحابہ کرام کے طریقے پہ ہیں کہ نہیں, اگر نہیں ہے چھوڑو ان کو. اور پھر کسوٹی بھیسی زیور میں, بھیسی زیور میں کم و بیش ہر چیز دی ہوئی ہے کہ تم پرکھ سکو. اور پھر کتاب اسوہ رسول اکرم, اور ایسی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں تشریف فرما ہوں گے اور حوض کوثر پر ہوں گے, اور اپنی امتیوں کو حوض کوثر سے پلا رہے ہوں گے پانی حوض کوثر کا, اس وقت ایک گروہ آ کر کہے گا کہ ہم بھی آپ کے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے کہ نہیں, روک دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں گے ان کو نہ دیجیے, نہیں انہوں نے سینکڑوں فتنے پیدا کر دیے تھے, بعد میں آپ کے دین میں نئی باتیں شامل کر دی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے, اس وقت فرمائیں گے دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. دیکھیے کتنی شدید چیز ہے. تو بھائی دین کو تم, اسلام کا ڈگ ڈگی جہاں بندی بجی چل رہی ہے, پہلے دیکھو تو صحیح کہ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پیش کر رہا ہے یا کچھ اور نئی نئی چیزیں لے کے آ گیا, نئی باتیں لے کے آ گیا ہے, تو وہ کہاں سے وہ دین رہا؟ وہ دین تو نہیں رہا. فرماتے ہیں دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ دین بھی ہمارے پاس پورا ہے یا نہیں, کمزور ہے یا قوی ہے, لیکن یہ بعد میں دیکھا جائے گا. اس وقت تو اس کی فکر کرنا ہے کہ روزہ, نماز, حج اور زکات ہی صرف دین نہیں ہے, دین کے پانچوں عنوان پر عمل تم کو فرض ہے. دین کے پانچ شعبے ہیں, دین کے پانچ شعبے ہیں, سب پر عمل ہمیں, سب پر عمل فرض ہے. جہاں جہاں صورت دین نظر آتی ہے, مگر حقیقت دین مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے دلوں میں دین کی عظمت و محبت نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو دین کا صحیح علم نہیں ہے, جس کی وجہ سے تعویذیں اور مصلحت اندیشی سے ہم نے کام لینا شروع کر دیا, اور آپ نے اپنی منشا کے مطابق دین کے ہر معاملے میں تعویلیں کر لیں, پھر وہ اصل دین کہاں رہا؟ لا الہ الا اللہ. اب آپ کہیں گے پھر وہی بات دہراتا ہوں, کیا کروں, آج کل کا خطرناک ماحول ہر وقت پیش نظر ہے, اس لیے تکرار ہی کرنی پڑتی ہے. دین کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمام امور زندگی میں احکام الہیہ کے آگے بے چون و چرا سر جھکا دیا جائے. لیکن عظمت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم ہونے پر. جب احکامات شرعیہ پر عمل کیا جاتا ہے تو اس پر وعدہ ہے حیات طیبہ اور نجات اخروی کا, اور یہ اعلان بھی ہے کہ اگر ان احکام کی خلاف ورزی کی تو ابد الآباد تک جہنم کی آگ اور عذاب والی زندگی ہے. اس لیے میں بار بار اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ پہلے تو ایک کسوٹی لو, معلوم تو کرو دین ہے کیا, وہ علم تو حاصل کرو. اردو زبان میں ہم عربی آتی نہیں, ہمیں عربی آتی بھی ہو تو کتنی کتابیں کھنگالو گے. میں پھر عرض کرتا ہوں بھجتی زیور کو اٹھاؤ اور دیکھو اس میں دین کی حقیقت ہے. اس میں کسی نے اعتراض نہیں کیا اہل حق علماء میں سے. 100 سال سے زیادہ ہو گئے اس کتاب کو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہ کتاب پڑھنے کو بتائی جاتی تھی اور ابھی بھی بتائی جاتی ہے. دیکھو اس کو کہ دین کی حقیقت کیا ہے, اس سے معلوم ہو جائے گی, پھر دیکھو کہ عمل کتنا ہے. فرماتے ہیں عظمت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دین کا علم نہیں, اس کا سبب یہ ہے کہ دین حاصل کرنے کے ذرائع بہت کم ہیں. آج کل کے نوجوان تعلیم یافتہ کالجوں اسکولوں والے اکثر آپ دیکھ لیجیے, کسی محلے میں چلے جائیے لوگوں سے پوچھ لیجیے, لوگوں کا رہن سہن سنت کا تو پتہ ہی نہیں, سنت کا تو علم ہی نہیں. حلال حرام کی بھی تمیز نہیں, حلال حرام کی تمیز نہیں. بہت کم لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ موسیقی حرام ہے, بہت کم لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ تصاویر حرام ہے, اور پھر جن کو پتا ہے وہ بھی عمل نہیں کرتے. آپ جا کے معلوم تو کیجیے, آپ کو پتا چلے گا کہ وہ تو موسیقی کو حرام ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیقی اور تصاویر کو مٹانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. اتنی بڑی چیز ہے اور یہاں لوگوں کو پتا تک نہیں. تو علم کی بہت کمی ہے, علم کی بہت کمی ہے. اسی وجہ سے ہے کہ کوئی ایک کتاب جیسے بھجتی زیور جیسی کتاب ہے نہیں, اور ہے تو اس کو پڑھتے نہیں. اگر بھجتی زیور پڑھا کریں تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا. فرماتے ہیں علم حاصل ہوتا ہے اہل علم کی صحبت سے اور اہل علم کی کتابوں سے, ان سے ضرورت کے مطابق دین کے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں, عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. اب دیکھیں خود فرما رہے ہیں, میں تو یوں سوچ رہا تھا کہ جو دل میں آیا تھا وہ عرض کیا تھا, لیکن اب سنیے آپ حضرت ہی کی بات. فرماتے ہیں اہل علم کی کتابوں سے اور اہل علم کی صحبت سے دین حاصل ہوتا ہے, عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. بہشتی زیور بہت جامع کتاب ہے. سن لیجیے خود حضرت نے فرمایا بہشتی زیور پڑھو اور عمل کرو. دیکھیے یہاں بھی یہی لکھا ہوا نکلا کہ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی بہشتی زیور بہت جامع کتاب ہے. اس سے بہتر دینی معلومات کی کوئی کتاب آسان اور مکمل اس جیسی دوسری نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا فضل ہے, ایک چیز دل میں آئی تھی اس کو عرض کیا, کیسی تو آج تائید ہو گئی من جانب اللہ. حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں, ان کو بڑے بڑے حضرات سب مانتے تھے, بڑا قطب الرشاد مانتے تھے. ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ علم دین والے علماء دین کہلاتے ہیں, اور محبت پیدا کرنے والے صوفیہ اور اولیاء کرام کہلاتے ہیں. دونوں سے تعلیم و تربیت کے بعد دین کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور محبت بھی, اور اسی تعلیم و تربیت سے ہمارا ایمان و اسلام مکمل ہوتا ہے. اللہ سے محبت کرنے کے انداز بھی سیکھنے کے قابل ہیں. اب اس زمانے میں اس طرح دین حاصل کرنے کا کہیں موقع ہی نہیں ملتا, اور نئی نسلیں تو ان سب باتوں سے بیگانہ ہوتی چلی جاتی ہیں, کیونکہ اس طرح کی تعلیم و تربیت کے مواقع ہی نصیب نہیں. اب جو کچھ بھی وزداری پہلے لوگوں کی رہ گئی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اب یہ بھی سلب ہوتی جا رہی ہے. آج کل تو ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا استحضار ہی نہیں, اس وجہ سے شکر کی توفیق نہیں. اب ہم کو کرنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت و محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اس کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری نجات ہو سکے. بہت سے لوگ تو اسلام کا نام بھی لیتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں, لیکن دین کی عظمت نہیں, چنانچہ گھروں میں ان کے دین نہیں. مثال کے طور پر شرعی پردہ نہیں. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, دیور تو موت ہے, اور تمام ایسے رشتے دار جو نامحرم ہیں عورت کا ان سے پردہ ہے, چاہے وہ پھوپھا ہو, چاہے وہ خالو ہو, چاہے وہ نندوئی ہو, بہنوئی ہو, چچازاد ہو, ماموزاد ہو, خالوزاد, چچازاد, جو بھی, شریعت نے پردہ مقرر کیا ہے. دین کی اتنی عظمت تمہارے دل میں ہوتی تو تم اپنے گھر میں پردہ نافذ کرتے. چنانچہ ایسے لوگوں میں جانتا ہوں جن کا اہل اللہ سے جب تعلق ہوا انہوں نے اپنے گھر میں دین پردہ نافذ کر دیا, ایک دن بھی نہیں لگا انہیں, ایک دن بھی نہیں لگا. حالانکہ ایک شخص تھا, اس کے کئی بہنوئی تھے, ہمارے حضرت سے تعلق ہوا, انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو شرعی پردہ ہونا چاہیے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شرعی پردہ کیا ہے اور کس طریقے کا ہونا چاہیے اور کون کون ہیں جو ایسے شہزادے سے پردہ ہونا چاہیے. بہنوں بھی بہت تھے, بہنیں بھی تھیں اور بھی شہزاد تھے, انہوں نے گھر میں آ کے اعلان کر دیا آج کے بعد جو بھی آئے گا مرد نامحرم باہر کے کمرے میں ہوگا اور اندر جائیں گی, اور خبردار جو ادھر سے ادھر کوئی ہوا کسی کے سامنے آیا. جناب وہ دن اور آج کا دن 20 سال سے زیادہ گزر گیا, کیا مجال کے بے پردگی ہوئی ہو, کرنے والا کر لیتا ہے. اس وجہ سے ٹیلی ویژن کی ایک بلا گھروں میں گھسی ہوئی ہے اور اتنی شرم نہیں آتی, دین کی کچھ تو عظمت ہوتی. اس ٹیلی ویژن کے اوپر نامحرم مرد آ رہا ہوتے ہیں دیکھنے گھر کی, حرام نہیں ہے, اور نامحرم عورت خبریں پڑھ رہی ہے اور وہ مرد دیکھ رہے ہیں گھر کے, اور اس کے اوپر موسیقی ہے اور تصاویر خود حرام ہے. یہ جو ٹیلی ویژن ہے یہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ آر پی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں موجود تھا, نیا نیا آیا تھا. اسے کئی واقعات ہیں حضرت سے. حضرت نے اپنے ایک بیان میں, ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا کسی دن, فرمایا ہے کہ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کے بارے میں یہ تصاویر فرمایا, اس کو تصاویر فرمایا, فرمایا یہ تصاویر رکھنے والے اور دیکھنے والے جہنم کے ایک طبقے میں پھینک دیے جائیں گے. ایسی چیز ہے تو دین کی عظمت نہیں ہے. جب دین کی عظمت نہیں تو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا, کیسے محسوس ہو سکتا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جب ہوتی ہے تو اس کا ایک قول کافی ہوتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں موسیقی اور تصاویر کو مٹانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں, اے اللہ کے بندو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تم, تم کی غیرت نہیں آتی؟ تم کس طرح کی موسیقی سنتے ہو اور دوسروں کو سناتے ہو؟ کیا تمہاری ہمت کہاں سے ہو جاتی ہے ایسی؟ کاش تمہارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت تو ہوتی کہ جب ان کا قول صحیح جو تمہارے سامنے ہے, پھر تم کو شک کس بات کا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتے ہو؟ موسیقی کو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ آر کی رحمۃ اللہ علیہ مجھے خود فرماتے تھے اور لکھا کتابوں میں انہوں نے, یہ ناپاک راگ راگنی فرماتے تھے. یہ ہے ناپاک راگ راگنی, ناپاک ہے, ذہن کو خراب, دل کو خراب, جسم کو بیمار کرتی ہے. ارے ہمارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے, اب اس کے بعد ہم کیسے میوزک سن لیں, کیسے موسیقی کے آلات گھر میں رکھیں؟ اٹھا کے توڑ دے گا مسلمان. غیرت ہونی چاہیے, یہی غیرت ایمانی تو ہے جس کا مطالبہ ہے, یہی تو وہ چیز ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نکال لیں گے ان مسلمانوں کو. بھی غیرت تو ہو, عظمت تو ہو دین کی, کیا عظمت اور یہ بھی نہ ہو؟ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں آج کل چاروں طرف, دین کا نام ہی نام ہے, اسلام کا نام لیتے ہیں, اور اصل چیز ندارت, اصل چیز ندارت, وہ ہے دین کی عظمت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, ان کی محبت. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جان دینے کو تیار ہے, ان کی ایک ادنا حکم پہ جان دینے کو تیار ہے. کوئی حد و حساب ہے اور کوئی بتانے والا نہیں, کوئی بولنے والا نہیں, کہیں جمعہ کے خطبوں میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو حاضرین موجود ہیں جن گناہوں میں ہیں لچپت, ان کے بارے میں بتاؤ تو صحیح. ارے یہ حقوق کو پامال کر رہے ہیں, لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں, غیبتوں میں مبتلا ہیں, نا محرم محرم کی تمیز نہیں ہے, اسمارٹ فون اور ان کے اوپر لیپ ٹاپ وغیرہ کے اوپر گندی گندی فلمیں, نوجوان کیا جوان اور بوڑھے سب دیکھ رہے ہیں. کس قسم کے دینی بیان ہے کہ لوگوں کو خبردار بھی نہ کیا جائے؟ بیان کا تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر یہ خرابی ہے, اور اس کے اندر اتنی ہمت پیدا کر دی جائے, ان کو جھنجھوڑ تو دیا جائے کہ کاش تو غیرت پیدا ہو جائے, کاش توبہ کی توفیق ہو جائے. اب فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت وہ پیدا ہو جو نجات کا ذریعہ ہو, یاد رکھو جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت نہیں وہ نجات نہیں حاصل کر سکتا, ناممکن. ارے جن کو ایسی ہستی جس سے بے اختیار محبت ہو جائے, تم کو اتنی بھی محبت نہیں کہ ان کی بات کو مان لو. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت پیدا ہو جائے اس کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بجائے ان کا عکس پیدا ہوگا, ان کی ناقدری پیدا ہوگی. سیدھی سیدھی بات ہے, ان کی قدر و عظمت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ تم کو نجات ہو جائے تو تم ان کی اتباع کرو. جب اللہ کے پیارے سے محبت کرو گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیارے تھے, تو اللہ کی نظر میں تمہاری کیا حیثیت ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ خود اپنا محبوب بنا لیں گے. نہیں کرو تو صحیح اتباع. یہ موسیقی اور تصاویر اور ایسی کتابیں اور ایسی بےہودگی، عورتوں کا بازار جانا، گھومنا، ایک ایک کر کے گناہوں کو اپنایا ہوا ہے اور دعوی اسلام کا کرتے ہیں. کس قسم کا اسلام ہے یہ؟ چلا کاٹ کے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، شادی ہالوں کی خرافات، مردوں عورتوں کا اجتماع، ہر طرح کی بےہودگیاں، اسراف. وہ کہ ابھی ایک صاحب نے کہ یہاں شادی ہوئی، انہوں نے بالکل سنت کے مطابق کر دی، نکاح مسجد میں، گئے والدہ کے ساتھ اور جا کے دلہن کو لے آئے، ایک پیالی پانی تک نہیں پیا. وہ سب خوش ہیں کہ ہمارا اتنا خرچہ بچ گیا، بالکل آپ کو کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. ولیمے میں صرف خاص مردوں کو بلا لیا، کسی عورت کو نہیں بلایا، کیونکہ ولیمے میں عورتوں کو، عورتوں کا جمع ہونا بہشتی زیور میں لکھا ہے ناجائز ہے، اور انہوں نے تمام فقہ کی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے. در مختار میں بھی یہی لکھا ہے، شامی میں بھی یہی لکھا ہے، بڑے بڑے تمام فقہ نے یہی لکھا ہے، ولیمے میں عورتوں کا جانا جائز نہیں. اور یہ سب داڑھی والے، سمجھدار، دین کا نام لینے والے، دین کا عورتوں کو لے کے ولیمے میں چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی اتباع سنت ہے؟ کیسے کام بن جائے گا؟ بس تم نے بگاڑ پیدا کیا، اب تم موسیقی میں مبتلا ہو گئے، اب تم تصاویر میں مبتلا ہو گئے، ہر چیز میں تم مبتلا ہو گئے. شیطان تعبیر نہ کر کے تم کو ہر گناہ میں مبتلا کرے گا، چنانچہ یہی ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے سے محبت کرو گے تو تمہاری کیا حیثیت ہو جائے گی؟ تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، اور آپ کے سارے دن کی زندگی کے اعمال اتباع شریعت کے تحت ہو جائے گی. یہ اس کی خاصیت ہے. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرو، محبت کرو گے تو اعمال خود ٹھیک ہوں گے. محبت ہی نہیں ہے، محبت جس سے ہوتی ہے اس کی بات کو کیا کرتا ہے بندہ؟ ترجیح دیتا ہے. دیکھیں محبت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض ہے. تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفس سے، اپنے ماں سے، باپ سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو. کیوں صاحب، صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ حدیث شریف ہے. محبت کا کیا مطلب ہے؟ ترجیح دینا، میرے نفس کی یہ خواہش ہے لیکن میں نہیں کرتا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ محبت ہے. سنت کا طریقہ یہ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ محبت ہے. یہ تو محبت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو الٹا کرو. ہماری آپ کی معرفت یہی ہے کہ صبح سے شام تک کی زندگی کو دیکھ لیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق نفس کس طرح ادا ہوتے ہیں. جو کچھ بھی سنت کے مطابق ہوگا ہمارا وہی عمل مقبول ہوگا. آج کل انہوں نے پتہ نہیں کیا دینداروں نے یہ ہوا پھیلا رکھی ہے. ایک لڑکی نے مجھے لکھا کہ مجھ کو ایک دیندار گنانے کی لڑکی یہ بحث کرتی ہے مجھ سے کہ سنت پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں جس طرح سے کی ویسے کرنا ضروری نہیں اس کے نزدیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے دکھایا، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ حکیم الامت مولانا شفیع صاحب کے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نمونہ تھے، انہوں نے نکاح کر کے دکھایا، رخصتی کر کے دکھائی، ولیمہ کر کے دکھایا کہ امت ایسے کرے گی، امت کے لیے کیا. تو اب کہتے ہیں کہ نہیں سنت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ، کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ ان کی سنتوں پہ عمل کریں؟ ان رشتہ داروں کو کی خاطر ہم سنتوں کو چھوڑ کے ہم جہنم بنائے اپنی؟ ہرگز نہیں بنائیں گے. تم کو مبارک، یہ علم تم کو مبارک، یہ علم مبارک تجھے. ہم کو تو بہشتی کی عبارت ہی ہے کافی. تم کو مبارک ہو ایسا علم. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے، اس پہ جان دے دیں گے. یہ مسلمان ہے. تو یہ جو کچھ بھی سنت کے مطابق ہوگا ہمارا وہی عمل مقبول ہوگا. پھر وہی بات ہے، یہ انداز زندگی کس طرح حاصل ہو. خلاف اس کے آج کل کے معاشرے میں ہمارا ایمان خطرے میں ہے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تم الٹا کرتے رہتے ہو صبح سے شام تک، تو ایمان رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں نازل ہو جائے گا کیا تمہارے اوپر؟ ایمان تو ایک بڑی دولت ہے جو اللہ میاں کی دی ہوئی ہے. چھین لیں گے وہ تم سے، ابدالآباد کی جہنم مقدر ہو جائے گی تمہاری. یہ فرما رہے ہیں، گھر گھر ٹیلی ویژن، تصاویر، گانے بجانے، میز کرسی پر کھانا. بھی دیکھا میز کرسی پر کھانا کیوں غلط ہے؟ کیونکہ سنت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا. آپ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوا, پڑھ لیجیے کتاب, لے لیجیے خطبات عربی. گھر گھر ٹیلی ویژن, تصاویر, گانے بجانے, میز کرسی پر کھانا, محرم نامحرم کا اختلاط, غیر مذہبی تعلیم و تمدن, لڑکے لڑکیوں کے بے پردہ لباس, کھلا ہوا بدن, اس میں کون سی ادا اسلامی ہے, کون سی ادا سنت کے مطابق ہے؟ تم جب 5-7 افراد پر اپنے گھر کے اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے اور بلند بانگ دعوے اور پرجوش نعرے لگا کر سارے ملک میں تم اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہو, پہلے اپنے گھر میں تو قائم کرو اسلامی حکومت. خالی نام لیتے اسلام کا, دیکھیں جہاں نام لیا جائے گا نا سمجھ لیجئے کوئی دھوکے کی چیز ہے. آج تک تو یہی دیکھا ہے, بحثی زیور پڑھنے والے چپ چاپ سے پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. ان کی زندگی, ان کا گھر آپ کو میں کتنے دکھا دوں, اسلامی طرز کے ہیں. ان کے یہاں شرعی پردہ بھی ہے, تصاویر بالکل نہیں, موسیقی بالکل نہیں, ٹیلی ویژن کا نام نہیں, قرآن کی تلاوت, سنتوں کا اہتمام, اشراق و چاش, عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں, مرد بھی پڑھ رہے ہیں, ایک نورانی ماحول ہے. کہتے ہیں اللہ پاک نے تو انسان کو بہترین خلق عطا فرمائی, لیکن انسان اسفل السافلین میں چلا جا رہا ہے. تم نے تو نصرانیوں کی وضع کے کپڑے پہن لیے اور دربار الہی میں انداز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے تم نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اب تو اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے, مگر یہ وضع نماز کے وقار کے خلاف ہے. ارے تم نماز پڑھنے جا رہے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو, ان کی اتباع کرو, جیسا لباس انہوں نے بتایا ویسا پہنو. کاش ہمارے دلوں میں وہ محبت پیدا ہو جائے جو ضروری ہے, فرض ہے, جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اگر تمہاری عورتوں کے سر ڈھکے ہوں, جسم ننگا نہ رہے, تو کیا کوئی تمہاری گردن دبا دے گا؟ کیا تمہارے گھر میں شرعی پردہ ہوگا تمہاری کوئی گردن دبانے جا رہا ہے؟ تمہارے گھر میں اگر موسیقی نہیں بچتی تو کیا کوئی تمہاری گردن دبانے جا رہا ہے؟ کون روک رہا ہے تم کو؟ کوئی روک نہیں. اللہ سے ڈرو, اللہ کے بندو, تو خود بھی تم کرتے ہو گناہ اور اپنے متعلقین کو بھی گناہ میں ڈال. دیکھیں جو گھر کا مرد ہوتا ہے وہ تو سب کو گناہ میں آلودہ کرے گا, گھر کے اندر موسیقی بجائے گا تو ہر طرف نحوست ہی نحوست گھر میں ہوگی, کیا برکت ہو سکتی ہے؟ ہاں ابلیس زدہ ذہنیت والے لوگ ضرور فیشن کے خلاف کہیں گے, مگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو شریفوں کا لباس اسلامی لباس ہے. تم خود سوچو, یہ دھوکے والی بات کرتے ہو کہ نماز پڑھتے ہو اور لباس افرنگیوں کا, کافروں کا پہنتے ہو. پہلے زمانے کے لوگ اس لباس کو رذیلوں کا لباس, کمینوں کا لباس, ننگوں کا لباس کہتے تھے, جس کو تم نے آج شریفوں کے لباس کا نام دے رکھا ہے. ہاں مجرم ہو کر ان بے حیائیوں کا اعتراف کر لو اور ان کو چھوڑنے کا ارادہ بھی ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آخرت کا سامان بھی ایسا ہی پیدا کر دے گا کہ تم کو خود من جانب اللہ غیب سے تمہاری مدد کی جائے گی ان کو چھوڑنے میں, جس نے کیا ہے. ومن اراد الاخرت, جس نے آخرت سے ارادہ کر لیا. ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها, اور جس نے کوشش کی اس کی جیسی کوشش ضروری تھی اس کی. بھائی تم 2 منٹ میں گھر کو اپنے اسلامی بنا سکتے ہو, کوشش تو کرو. سعى لها سعيها, جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کرو, یعنی جو کوشش اس کے لیے ضروری ہے وہ کرو. وہ ہر شخص کے اختیار میں ہے, وہ مومن, اور اپنے عقائد کو ٹھیک کرو. ایمان والا ہے, ایمان والے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے, بھائی بہنوں سے, خود اپنے نفس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتا ہے. یہ ہے, یہ علامت محبت. یہ محبت فرض ہے, اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. یہ محبت وہ چیز ہے کہ آپ کو سنت کا پابند بنا دے گی, آپ کو ہر ایسی چیز سے ہٹا دے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی. فرماتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں ان گندگیوں کے ساتھ, کافرانہ لباس, بے پردگی, بے حیائی, موسیقی, تصاویر, ٹیلی ویژن, غیبت, غصہ کے ساتھ ہم ان تمام گندگیوں کے ساتھ درود شریف پڑھا کرتے ہیں, لیکن اس کی اہمیت سے بالکل بے خبر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا قرب میری جالی کے پاس آنے سے نہیں ہوتا بلکہ میری اتباع میں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, کسی کو ساری عمر روزانہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور اتباع شریعت نہ ہو تو وہ زیارت اس کے کسی کام نہ آئے گی. اتباع شریعت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاز زیارت ہوتی رہے اس سے کچھ نہیں ہونے کا, وہ غیر اختیاری ہے, اس کے اختیار میں کہاں. اختیاری چیز تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق اعمال ہوں, یہ ضروری ہے, انہی پر مدار ہے ہمارے ایمان و اسلام کا.
ہم یہ میں یہ باتیں بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ آج فیصلہ کر لیں کہ ہم کو جنت کے اعمال کرنا ہے یا جہنم کے. اگر تم جہنم کے اعمال کو جائز سمجھتے ہو تو موسیقی کو جائز سمجھتے ہو, تصاویر کو جائز سمجھتے ہو, تم بے پردگی کو جائز سمجھتے ہو. شریعت نے جن رشتوں کے جن نامحرموں سے کہ اس سے پردے کا حکم دیا تم اس کو غلط سمجھتے ہو, اس کا مذاق اڑاتے ہو, تو آخرت کے دردناک عذابوں کے لیے تیار ہو جاؤ. جب تمہاری لذتیں وابستہ ہیں ان بے حیائی اور ناپاکی کے کاموں سے تم توبہ نہ کرو گے تو یاد رکھو دنیا میں بھی عذاب ہوگا, قبر میں بھی عذاب ہوگا, برزخ میں بھی ہوگا, قیامت میں بھی عذاب ہوگا. وہ عذاب آخرت سے ایسا شخص نہیں بچ سکتا, اور جس نے اچھے اعمال کیے وہ عورت ہو یا مرد اور ایمان والا ہو اس کو یہاں بھی حیات طیبہ ملے گی اور قبر میں بھی ملے گی, اس کو برزخ میں بھی حیات طیبہ ملے گی اور حشر میں بھی ملے گی. خدا کے لیے پہلے اخباروں اور فوٹو والی کتابوں کو گھر سے نکال دو اور اس خوف سے نکالو کہ ان کی موجودگی میں تمہیں جنت کے اعمال کی توفیق ہی نہ ہوگی. آج بھی وہ ایک مسلمان ہے جو سود اور شراب اور رشوت میں ملوث ہے, اور جس نے تصاویر اور گانے اور بے پردگی کے سامان کو حلال اور جائز کر رکھا ہے, کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے؟ بس سن لیا کہ مسلمان کو نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا فرض ہے؟ ارے بغیر عظمت و محبت تو الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تم کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جو تم کو نجات دلا دے آخر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وقت بہت مختصر ہے لیکن بہت کام کا مضمون ہے یہ, اللہ کرے دلوں میں اتر جائے. بھائی ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہم سنتوں کو کیوں چھوڑیں؟ شادی ہو تو سنتوں کے مطابق, گھر کا ماحول ہو تو جہاں تک ہو سکے سنتوں کے مطابق, لیٹتے ہو دائیں کروٹ لیٹو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہاتھ رکھتے تھے ویسے ہاتھ رکھو, اگر سرما ہے سرمے کی سلائی کا انتظام کرو, سرمائی لگا دو رات کو سوتے وقت, مسواک کرو, اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سب کی ہوئی ہیں, ان کا جائزہ لو, ان پہ عمل کرو اور گناہ کی ہر چیز سے بچو. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, پناہ میں رکھے, سب کو توفیق عطا فرمائے اتباع سنت کی. آمین اللہم آمین اللہم.